أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال جل وعلا في سورة آل عمران وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين محترم علماء کرام اور معزز حاضرین میں یوم فاروق اعظم آرگنائزنگ کمیٹی کے کارکنوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ تاریخ اسلامی کے صدر اول کے بارے میں جو مغالطے لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے اور صحیح تصویر پیش کرنے کے لیے ان اجتماعات کا انعقاد ہو رہا ہے. میں نے دیکھا کہ ان اجتماعات کا عنوان ہے عشرہ فاروق و حسین رضی اللہ تعالی عنہما. یہ اس مناسبت سے ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ان پر قاتلانہ حملہ سن 23 ہجری کے ذی الحج کے آخری ایام میں ہوا لیکن ان کا انتقال ہوا ہے یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو اور 10 محرم الحرام جیسا کہ سب کو معلوم ہے یہ وہ تاریخ ہے سن 61 ہجری کی کہ جس میں کربلا کا حادثہ فاجعہ پیش آیا. اس اعتبار سے یہ اسلامی سال کے پہلے 10 دن بڑے مناسب ہیں کہ ان میں بالخصوص یہ مجالس منعقد کی جائے اور تاریخ اسلامی کے اس دور کے متعلق جو صحیح صورتحال ہے اسے لوگوں کے سامنے لایا جائے. آپ کے علم میں ہوگا کہ مجھے آج بھی آپ سے گفتگو کرنی ہے اور کل بھی کرنی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے اپنے موضوع کو کیسے تقسیم کروں. آپ کو معلوم ہے کہ ہر موضوع سے متعلق کچھ مباحث ہوتے ہیں علمی نوعیت کے اور کچھ مباحث ہوتے ہیں واقعاتی نوعیت کے. میں نے یہ طے کیا ہے کہ آج اکثر و بیشتر شہادت سے متعلق جو اصولی مباحث ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں اور سیرت النبی علیہ صاحب الصلات والسلام اور خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی علیہ صاحب احمد صلات والسلام، اس کے بارے میں ایک اجمالی بیان آپ کے سامنے آ جائے، اور کل پھر شہادت سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو. میں آج سوچ رہا تھا تو ایک عجیب حقیقت سامنے آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے سن 11 ہجری. کربلا کا حادثہ فاجعہ رونما ہو رہا ہے سن 61 ہجری میں. یہ پورے نصف صدی کا فصل، اور ان دونوں کے عین درمیان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، وہ ہے سن 36 ہجری. تو سن 11 میں 25 جمع کیجئے تو سن 36، اور 36 میں 25 جمع کیجئے تو سن 61. مرکزی جو واقعہ ہے، اصل میں واقعات کی جو یہ کڑیاں ہیں ان میں جو مرکزی کڑی ہے، وہ در حقیقت شہادت سیدنا عثمان ہے رضی اللہ تعالی. فتنوں کا دروازہ اس سے کھلا. ہماری تاریخ کا جو سب سے زیادہ پر آشوب دور ہے، اس کا آغاز ہوا ہے شہادت حضرت عثمان سے رضی اللہ تعالی. لیکن یہ کہ ایک تو ہوتا ہے حالات و واقعات کو صرف واقعاتی ترتیب کے اعتبار سے جان لینا، پڑھ لینا، یاد کر لینا، اسے کہیں گے تاریخ، اور اہم تر چیز ہے فلسفہ تاریخ، یہ واقعات کیوں ظہور پذیر ہوئے، ان حوادث کے پیچھے جو اصل مؤثر عوامل ہیں وہ کیا تھے. اور اس کے ضمن میں آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا کہ امت مسلمہ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ جو اصل مجرم تھے ان کو نہیں پہچانا گیا. عام طور پر ایک خاص تکنیک کے ذریعے جو فکر لوگوں میں عام کیا گیا، اس کی وجہ سے نشانہ تنقید بنتے ہیں، ہدف ملامت بنتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی، ایسے جلیل القدر صحابہ وہ ہدف تنقید بنتے ہیں. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا وہ انتہائی نقطہ نظر ہے. قابل افسوس بات یہ ہے کہ سنی کہلانے والے مسلمان، اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرنے والے مسلمان، ان میں بھی اکثر و بیشتر ان حضرات کی شان میں حتک آمیز اور گستاخانہ انداز بیان اختیار کر لیتے ہیں. یہ تو رخ وہ تھا کہ جو پیش کیا جا رہا ہے صدیوں سے، نہایت مہارت سے، نہایت چابک دستی سے، بڑی ہی مؤثر ٹیکنیکس کے ذریعے. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، قدرت کے طبی قوانین میں سے ایک اہم قانون وہ ہے جسے نیوٹن کے تھرڈ لا کے نام سے جانتے ہیں لوگ، ٹو ایوری ایکشن دیئر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل، اور جتنا وہ عمل شدید ہوگا رد عمل بھی اتنا ہی شدید ہوگا. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ وہ رد عمل بھی پیدا ہوا جس کا مظہر یہ ہے کہ ہدف ملامت و تنقید بن رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی. یہ دونوں انتہائی معاملات، یہ افراط و تفریط، اصل میں یہ کس سازشی ذہن کی پیداوار ہے؟ حقیقت میں نہ مجرم یہ ہے نہ وہ ہے، نہ قابل ملامت یہ ہے نہ وہ ہے، پھر یہ ہوا کیا؟ ان کے پیچھے اصل ذہن کون سا کار فرما ہے؟ فلسفہ تاریخ کا یہ ایک اہم موضوع ہوگا کہ اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے، اور میں انشاءاللہ تعالی اپنی آج کی اور کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے وہ اصل پس منظر رکھوں گا کہ معلوم ہو کہ اصل دشمن ہے کون، اس کو پہچانیں، ورنہ یہ دونوں انتہائی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ اصل میں اس دشمن کے آلہ کار بن گئے جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ اس کو پورا کر رہے ہیں. اب میں آج آغاز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ لفظ شہادت کے معنی کیا ہے، اور قرآن مجید نے اسے ایک اصطلاح کے طور پر اختیار کیا تو اس کا مفہوم کیا ہے. اصل لفظی معنی ہے شہد یشہدوں کے، کسی کا کسی جگہ موجود ہونا، یہ اصل مفہوم. اس سے آگے بڑھ کر یہ لفظ استعمال ہوا گواہی کے لیے، اس کی وجہ بھی صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی وقوع کی گواہی دینے کا حقدار وہی ہے جو اس واقعے پر موجود تھا، لہذا موجودگی ہی بنیاد ہے اصل میں گواہی کی. تو لفظی معنی تو ہے موجودگی، لیکن یہ لفظ استعمال ہوتا ہے گواہ کے لیے، شہادت گواہی، شاہد گواہ. یہ تو ہوئے اس کے لغت میں معنی. اب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے ظاہر ہے کہ ساری اصطلاحات اپنی جو عربی زبان مروج تھی اسی سے لی ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کے لغوی معنی سے آگے بڑھ کر اس میں نیا مفہوم، اصطلاحی مفہوم پیدا کیا. زکات کے معنی نشو و نما، لیکن زکات جب اصطلاح بنی، ایک عبادت کا عنوان قرار پائی تو اس کا مفہوم کچھ اور ہے. دونوں میں ربط و تعلق ہے. صلات کے معنی متوجہ ہونا، مناجات کرنا، لیکن جب یہ ایک اہم اور بنیادی عبادت کا نام قرار پائی تو اب اس کے معنی ہے اصطلاحی وہ نماز کے جو ہم ادا کرتے ہیں. اسی طرح یہ لفظ شہادت ہے کہ قرآن مجید نے اسے لیا ہے عربی زبان کی اصل سے، اور پھر جو معنی اس میں پیدا کیے ہیں اس کا ذرا جائزہ لے لیجئے. سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام میں جو داخلے کا دروازہ ہے وہی کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ گواہی جو ہے یہ شاہدرہ ہے شہر اسلام میں داخلے کے لیے. یہ شاہدرہ دہلی کے بھی جمنا پار تھا، لاہور میں بھی راوی کے پار ہے. شاہدرہ بہت بڑا دروازہ. اس سے آگے چلیے تو اس دین پر جب عمل کیا جائے گا، اللہ کے احکام پر چلیں گے، اس کے رسول کی سنت کا اتباع کریں گے، تو یہ بھی شہادت ہے، یہ عملی شہادت ہے کہ آپ کا عمل گواہی دے رہا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ آپ کا رب ہے. رضیت باللہ ربن وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. تو جب بھی آپ اسلام کے کسی حکم پر عمل کر رہے ہیں تو یہ ایک عملی شہادت ہے آپ کے اس ایمان کی کہ جس کا نقطہ آغاز ہے کلمہ شہادت. تیسرے درجے میں دین کا ایک بہت اہم فریضہ ہے دعوت، تبلیغ، دین کا پھیلانا، پیغام ربانی کا پہنچانا، خلق خدا پر خدا کی طرف سے حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کے پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے. یہ جو فرض منصبی رہا ہے تمام انبیاء اور رسول کا، اسی لیے بھیجے گئے انبیاء اور رسول، رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد انسانوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی دلیل اور حجت نہ رہ جائے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے لا علمی کی دلیل، بے خبری کی دلیل پیش نہ کر سکے. یہ جو عمل ہے قرآن اسے قرار دیتا ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی دینا. اس معنی میں غور کریں گے ہر رسول شہید ہے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں شہید کا مفہوم ہے اس کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے، اس معنی میں تو یہ لفظ قرآن میں کہیں آیا ہی نہیں. پورے قرآن میں صرف ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 جو میں نے تلاوت کی تھی، جہاں اس کا امکان ہے کہ شہادت کے وہ معنی لیے جائیں جو ہمارے ذہنوں میں، اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا. شہید بمانی مقتول فی سبیل اللہ، اس معنی میں پورے قرآن میں کہیں الگ مستعمل ہے. صرف امکان ہے، وہ بھی قطعی نہیں، کہ ایک جگہ آیت نمبر 140 سورہ آل عمران میں یہ مفہوم لے لیا جائے. یتخذ منکم شہداء، اللہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ کو اپنا گواہ بنا لے، یا یہاں امکان ہے کہ کچھ تم میں سے کچھ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اس معنی میں. باقی اصل مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. شاہدرا اسلام میں داخلے کے لیے شہادت، کلمہ شہادت. اسلام پر عمل کرتے ہیں تو عملی شہادت، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی دینا. اس معنی میں تمام رسول شہید. حالانکہ نوٹ کیجئے، رسول کبھی بھی قتل نہیں ہو سکتا. بہت اہم مسئلہ ہے یہ بھی حکمت دین کا، اور بڑا باریک معاملہ ہے. نبی اور رسول میں باریک سا فرق ہے. یہ سب مانتے ہیں کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول ضرور نبی ہوتا ہے. نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے، آپ غور کیجئے، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، میرا یہ گمان ہے کہ یہ واحد آرزو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ نے پوری نہیں فرمائی. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، بخاری کی روایت. میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت مجھے حاصل. مشرف گرچہ شد جامیز لطفش، خدا رہا کرم بارے دیگر کن، دوبارہ ہو، پھر سے بارہ ہو، ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں. لیکن حضور کی یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ کہ آپ رسول ہی نہیں، سید المرسلین ہیں، اور رسول قتل نہیں ہو سکتا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون فان جندنا لہم الغالبون. یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے رسولوں کے حق میں کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور وہ غالب آ کر رہے ہیں، قتل نہیں ہو سکتا. یہی مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے،
وما قتلوه وما صلبوه، کیسے ممکن ہے وہ اللہ کے رسول تھے. ہاں حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، وہ نبیم من الصالحین تھے، اور حضرت عیسیٰ نہیں قتل کیے جا سکتے تھے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل. سورہ آل عمران میں ایسا تقابل ہے ان دونوں کے ساتھ کہ حضرت یحییٰ ہے نبیم من الصالحین اور حضرت عیسیٰ ہے رسولاً الی بنی اسرائیل. تو اب آپ نے غور کیا کہ اس معنی میں کوئی رسول شہید نہیں ہو سکتا، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا معنی، لیکن ہر رسول شہید ہے، شاہد ہے. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اور یہی جو شہادت ہے جو دنیا میں رسولوں نے دعوت تبلیغ اللہ تعالی کے پیغام کو پہنچا کر جو شہادت دی ہے، اسی کا ایک مظہر قیامت میں ہوگا میدان حشر میں، کہ ہر امت کا جب حساب شروع ہوگا تو پہلے اس امت کا رسول کھڑے ہو کر سرکاری گواہ کی حیثیت سے، پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ٹیسٹیفائی کرے گا، پروردگار تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. اس کے لیے بھی لفظ شہید آیا ہے سورہ نحل میں دو مرتبہ. سورہ نساء کی آیت جو ہے وہ اس ضمن میں بڑی عظیم آیت ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی، وہ دن کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو لائیں گے گواہ بنا کر ان پر. اب یہ شہادت کا تیسرا مفہوم، بلکہ چوتھا مفہوم، کلمہ شہادت داخلہ اسلام میں، عملی شہادت یہ ہے پوری اسلامی زندگی، شہادت علی الناس یہ ہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ، اسی کی گواہی قیامت میں ہوگی، یہ وہاں کی گواہی. آخری بات یہ نوٹ کیجئے، اس معنی میں امت محمد کا ہر فرد شہید ہے. میں نے وہ آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت، بیچ کی امت، بہترین امت بنایا ہی اس لیے کہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر. اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آتے ہیں، چنانچہ یہ مضمون سورہ حج کی آخری آیت میں بھی ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ. اے مسلمانوں، اللہ کے لیے محنتیں کرو، جہاد کرو، جد و جہد کرو، ایثار کرو، قربانیاں دو. کیوں؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے، تمہاری پوسٹنگ ہو گئی ہے ایک بہت بڑے منصب پر. وہ منصب کیا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ رسول گواہ بنے تم پر اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی. تو یہ امت ہے شہداء عَلَى النَّاسِ. ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو، عدل اور انصاف کے علم بردار اور اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. تو یہ تو پوری امت کا منصب ہے، شہداء للناس، شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینی اور خلق خدا پر گواہی دینی. یہاں سے اب بات سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتیازی مقام ہے تمام انبیاء اور رسل میں وہ کیا ہے؟ یہ تو ظاہر بات ہے آپ کی شان سب سے بلند، آپ کی شان سب سے نرالی، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر، سید المرسلین ہونے کا مرتبہ اور مقام آپ کو حاصل. لیکن ذرا ایک بات سمجھیے، بنیادی فرق کیا ہے؟ یوں تو یہ کہ فضائل کا دفتر کھول جائیے، شاید ہر باب میں آپ کو حضور کی امتیازی شان مل جائے، لیکن اصل بنیادی فرق کیا ہے یہ میں آج ایک جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بقیہ تمام انبیاء اور رسل کا مقصد بعثت صرف تبلیغ تھی، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اسلامی انقلاب تھا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تبلیغ پہنچا دینا، اتمام حجت کر دینا، دعوت عام کر دینا، پیغام پہنچا دینا، یہ ایک مرتبہ ہے، اور عملاً انقلاب برپا کر دینا یہ شے دیگر ہے. ان دونوں میں بہت فرق. زہش تاب سبوری ہزار فرسنگس، بڑا فاصلہ. تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک کی. کوئی انقلاب آیا؟ کوئی نظام قائم ہوا؟ وہ اللہ کی حکومت وجود میں آئی؟ نہیں. قوم انکار پر، کفر پر، اعراض پر اڑی رہی اور ہلاک کر دی گئی، نسیم منسیا کر دی گئی. گنتی کے چند لوگ تھے جو بچائے گئے. وما آمن معہ الا قلیل، قرآن کی گواہی ہے، ان کے ساتھ ایمان لانے والے نہ ہونے کے برابر تھے. اس لیے کہ عربی میں قلیل جو ہے یہ دونوں مفہوم دیتا ہے، انگریزی میں اے لٹل اور دی لٹل. دی لٹل جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر، اور اے لٹل میں کچھ کچھ ہے تھوڑا سا، تو یہاں دی لٹل کے سینس میں ہے کہ وہ نہیں آئے، نہ ہونے کے برابر. 950 برس کی تبلیغ کہاں سے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں ان میں سے کسی کی توہین کی کوشش کر رہا ہوں، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، کفر ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی تھی، وہ بھی تو زندگی ہے. اگر فرق مراتب ملحوظ نہ رہے تو بھی زندگی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ فضیلتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں. حضرت ابراہیم کی 3 نسبتیں اور تینوں نہایت عظیم. اللہ کے ساتھ رشتہ ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، خلیل اللہ. سینکڑوں نبی ان کی اولاد میں آ گئے. ابو الانبیاء، موسیٰ کون؟ انہی کی نسل میں. ہارون کون؟ انہی کی نسل میں. یوسف کون؟ انہی کے پر پوتے یا اس سے بھی اگلی کوئی پشت. خود محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہی کی نسل. اور تیسری نسبت، انی جاعلک للناس اماما، امام الناس ہے، خلیل اللہ ہے، ابو الانبیاء ہیں، لیکن 100 برس سے زائد. آپ کو معلوم ہے 100 برس کی عمر تھی آن جناب کی جبکہ حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی. حضرت اسماعیل کے ذبح کا واقعہ اس وقت 100 برس کی عمر تھی. تو 100 برس سے زائد عمر کا حاصل کیا ہے؟ باغ کو پھلتے دیکھنا، پھل لاتے دیکھنا، اسے معلوم ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں. مستقبل کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے باغ لگا رہا ہے. ایک مرکز دعوت توحید حجاز میں، ایک مرکز دعوت توحید فلسطین. یہ میں فرق واضح کر رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ بہت اونچا منصب ہے. یہ تمام انبیاء کرام کا منصب یہی ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے. تکمیل نبوت اور رسالت کا مظہر کیا ہے؟ اللہ کے دین کا قائم ہو جانا، غالب ہو جانا، نافذ ہو جانا، اللہ کے کلمے کا سربلند ہو جانا، اللہ کی حکومت کا بالفعل قائم ہو جانا. اسی کو جدید اصطلاح میں کہیں گے اسلامی انقلاب کا عملاً برپا ہو جانا. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار میں لفظ بول رہا ہوں انقلاب، یہ اس لیے کہ میری آج کی اور کل کی گفتگو کے لیے یہ لفظ کلید ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہ سیرت محمدی کا فلسفہ سمجھ میں آئے گا. سیرت کے واقعات یاد کر لیجئے، سن 2 میں غزوہ بدر ہے، سن 3 میں غزوہ احد ہے، کر لیجئے، سن 5 میں غزوہ خندق ہے، لیکن فلسفہ سیرت سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ فلسفہ انقلاب سامنے نہ ہو. اور یہ جو بات کے حالات و واقعات ہیں، یہ حوادث، یہ بھی ہرگز سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک کہ فلسفہ انقلاب آپ کے پیش نظر نہ ہو. محمد الرسول اللہ اصل میں رسول انقلاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دعوت بھی دی لیکن صرف دعوت نہیں دی، آپ نے تبلیغ بھی کی لیکن صرف تبلیغ نہیں کی، آپ نے تزکیہ بھی کیا لیکن صرف تزکیہ نہیں کیا، آپ معلم بھی ہیں لیکن صرف معلم نہیں ہیں. ان تمام حیثیتوں سے بالا تر حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہے جو محمد الرسول اللہ نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی تو وہ بات ہے جس کی بنا پر اللہ کا شکر ہے کہ نوع انسانی اب آتے آتے یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب کتابیں جو لکھی جا رہی ہیں، ایک زمانہ تھا مسلمانوں سے، اسلام سے، حضور سے ایک شدید قسم کی قد اور ایک شدید قسم کا بغض تھا پوری دنیا، خصوصاً عیسائی دنیا. مستشرقین کتابیں لکھتے تھے اور کیچڑ اچھالتے تھے، لیکن زمانہ بدلا ہے، حقیقت اب منکشف ہو رہی ہے. آج سے 5 سال قبل کتاب لکھی گئی The 100، ڈاکٹر ہارٹ، نیو یارک کا رہنے والا عیسائی، تاحال کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوا ہو. ڈاکٹر بکائے جو تھے فرینچ سرجن، وہ اسلام لے آئے، جنہوں نے وہ کتاب لکھی تقابلی مطالعہ تورات اور قرآن کا سائنس کی روشنی، دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس. اس کے مصنف کو اللہ نے توفیق دے دی، وہ اسلام لے آئے. میری دعا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہارٹ بھی اسلام لے آئیں، اس لیے کہ اتنی بڑی حقیقت کا اعتراف آج تک مغربی دنیا میں کسی نے نہیں کیا کہ اس نے پوری انسانی تاریخ میں سے پہلے انتخاب کیا 100 عظیم ترین شخصیتیں. یہ تو سلیکشن ہو گیا، اور پھر ایک گریڈنگ کی، ان میں عظیم ترین کون اور نمبر 2 کون اور نمبر 3 کون، یہاں تک کہ نمبر 100. 100 میں جب درجہ بندی ہوگی تو 1 سے 100 تک ہوگا. آپ غور کیجئے، ایک شخص عیسائی ہے، نیو یارک کا رہنے والا ہے، مینہٹن کے جزیرے میں رہنے والا، دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ اس ایک جزیرے میں ہے، اور قبضے میں بھی یہودیوں کے ہے. اس یہودی سرمایہ کے گھر میں کتاب چھپی، اور اس میں نمبر 1 پر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ہونے کے باوجود حضرت مسیح کو لے گیا نمبر 3 پر. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ وہ 50 سال کے عین درمیان میں شہادت حضرت عثمان ہے، اس 100 میں سے نمبر 1 پر محمد الرسول اللہ اور نمبر 51 پر عمر فاروق رضی اللہ تعالی. باقی پوری اسلامی تاریخ سے اس نے کسی اور کو نہیں لیا. اور اس نے پھر وجہ بیان کی، اس نے کہا کہ میں نے جو کرسچن ورلڈ میں کتاب چھپ رہی ہے اور اس میں عظیم ترین شخصیت محمد کو قرار دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لکھتا ہے آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے کوئی وجہ بیان کرنی پڑے گی. وجہ یہ ہے دیٹ ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. اب یہ ان کا اپنا ایک ذہن ہے، وہ انسانی زندگی کے 2 خانوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک خانہ ہے مذہب کا، اخلاق کا، روحانیت کا، ایک خانہ ہے سیاست کا، تمدن کا، قانون کا. یہ ہے مذہب، یہ ہے سیکولر لائف. اس کا کہنا یہ ہے کہ جتنی عظیم شخصیتیں ہیں وہ یکرخی ہیں، ادھر عظیم ہے تو ادھر کچھ بھی نہیں، روحانیت میں، مذہب میں، اخلاق میں بہت بلندی پر، سیاست میں، حکومت میں، تمدن میں زیرو، گوتم بدھ ادھر کتنے بلند ہیں ادھر زیرو، خود حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام روحانیت میں، اخلاق میں، مذہب میں کتنی بلندی پر، لیکن ادھر کبھی کوئی سپہ سالاری بھی دکھائی، کسی حکومت کے بھی سربراہ ہوئے، کوئی نیا نظام بھی قائم کیا نہیں، ادھر چوٹی پر ہے، اٹیلا ہے، چنگیز خان ہے، سکندر ہے، اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، چنگیز اور اٹیلا ادھر سے چلے اور ادھر تک پہنچ گئے، کہاں منگول، اور پہنچے ہوئے ہیں یورپ میں ڈینیوب کی وادیوں میں، اور ادھر وہ یونان سے چلا اور دریائے بیاس تک پہنچ گیا سکندر، تو اس اعتبار سے اتنی بلندی پر، لیکن مذہب اخلاق اس میں صرف زیرو سے کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑتی، یہ ہے دنیا کی عظیم شخصیتوں کا حال، ان کے پس منظر میں وہ کہتا ایک ہی شخصیت ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں چوٹی پر نظر آتی، یوں کہہ سکتے ہیں آپ، آج میں ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا اس پر، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حضور کی اصل عظمت مذہبی میدان میں ہے یا سیاسی میدان میں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے پروفٹ امنگ دی ریولیوشنریز اینڈ اے ریولیوشنری امنگ دی پروفٹس، نبیوں میں انقلابی اور انقلابیوں میں نبی، یہ ہے شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ غور کیجئے میں نے یہ ساری تمہید کس لیے کی ہے، دیکھیے انقلاب کا فلسفہ یہ ہے، اس کا اپنا ایک پروسیس ہے، اس کی اپنی ایک میکینکس ہے، اس کے اپنے کچھ مراحل ہیں، اور میں نے اس کو سمجھا ہے سیرت النبی سے، ڈیڈیوس کیا ہے، اخذ کیا ہے، مستنبط کیا ہے، اس لیے کہ تاریخ انسانی میں اس اعتبار سے بھی حضور منفرد ہیں کہ کسی ایک انسانی زندگی میں انقلاب کے سارے مراحل طے پا جائیں، یہ ناممکن سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فرد واحد سے دعوت شروع کر رہے ہیں، پہلے سے بنی ہوئی امت نہیں تھی کوئی، حضرت موسیٰ کو پہلے سے بنی ہوئی امت ملی، بنی اسرائیل پہلے سے تھے، ابراہیم کی نسل سے، یعقوب کی نسل سے پہلے سے مسلمان ہیں، یہاں امت بنائی ایک فرد واحد کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، جماعت اس نے بنائی، امت اس نے بنائی، پھر اس جماعت کو اس انقلابی جد و جہد میں مبتلا کیا، اس کے سارے مراحل میں بنفس نفیس خود قیادت فرمائی، وہ مرحلہ کوئی بھی مرحلہ تھا، ہر مرحلے پر رہنمائی کون کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کا مرحلہ ہے تو سب سے آگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، در در پر دستک دینے والے، گلی گلی تبلیغ کرنے والے، کوچوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کر پکارنے والے، وادیوں میں جا کر اللہ کی دعوت دینے والے، قافلوں اور مسافروں کو تلاش کر کے اللہ کا پیغام پہنچانے والے، یہ پہلے تین چار سال جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کی پوری انسانی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ نمایاں یہ تین چار سال. پھر جنہوں نے دعوت قبول کی ان کو منظم کرنے والے، دیکھیے انقلاب کے چھ مراحل میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا اس وقت ضمنی موضوع ہے، مجھے تو آگے بڑھنا ہے اس کو تمہید بنا کر، پھر کبھی موقع ہوا پروگرام ہے انشاءاللہ ربیع الاول میں آؤں گا تو اس موضوع پر 6 تقریریں کروں گا انشاءاللہ. یہ 6 مراحل ہیں. دعوت سب سے پہلا مرحلہ دعوت. دوسرا مرحلہ جو دعوت کو قبول کر لے انہیں منظم کرنا. محض تبلیغ کرنی ہو تو کسی ایسی منظم جماعت کی ضرورت نہیں ہے. محض تزکیہ نفس کرنا ہو تو کسی جماعت کی ضرورت نہیں. انقلاب برپا کرنا ہو تو دنیا کی منظم ترین جماعت جب تک نہیں ہوگی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. اتنی ڈسپلن کہ وہ حکم سنے اور عمل کرے. فاسمعوا واطیعوا, سنو اور اطاعت کرو. کیا معنی ہے اس کے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ سن و اطاعت کیا معنی؟ بڑا بے معنی سا لفظ معلوم ہوتا ہے. سنیں گے تو اطاعت کریں گے نا, پھر یہ کیوں کہا سن و اطاعت؟ قرآن مجید میں کوئی لفظ بغیر کسی سبب کے نہیں ہے. دنیا میں عام اصول یہ ہے کہ سنو, سوچو کہ صحیح بھی ہے کہ نہیں, صحیح نظر آئے تو مانو. یہ لنک درمیان سے نکال دی گئی, سنو اور اطاعت کرو. جب تک کہ ایک ایسی جماعت وجود میں نہیں آئے گی انقلاب نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں آرمی ڈسپلن. شاید آپ میں سے بہت سو نے وہ نظم پڑھی ہو, چارج آف دا لائٹ بریگیڈ. ہم نے پڑھی تھی اپنے میٹرک کے زمانے میں کہ 600 کا وہ بریگیڈ تھا جسے حکم دیا گیا چارج کرو, اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. آگے تو توپیں لگی ہوئی ہیں, توپوں کے دہانے کھل جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے. لیکن دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی, دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈاز. فوج کا ڈسپلن تو یہ ہے, کیوں اور کیسے اور چرا اور کیوں, کیوں اور چرا نہیں, جو حکم ملا ہے سنو اور اطاعت. محض سننے پر اطاعت لازم ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ اس قلتم سمعنا واطعنا فاسمعوا واطیعوا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا. یہ ڈسپلن تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت. تیسرا مرحلہ تربیت. خام لوگوں سے تو کام نہیں بنے گا, خام سے کام نہیں بنے گا, کام بنے گا پختہ کاروں سے. وہ جو اقبال نے کہا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو, اور بڑا پیارا شعر ہے ان کا کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ہی کمبار, تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو انہیں شمشیر بے زنہار بنانا, تربیت, تزکیہ, یہ تین مراحل تو ہے تمہیدی. چوتھا مرحلہ جو شروع ہو جاتا پہلے ہی مرحلے کے ساتھ, تصادم. بڑا ڈراؤنا سا لفظ ہے, خوفناک, لیکن انقلاب کے لیے تو تصادم ناگزیر ہے. یہ بدھ مت کے بھکشوؤں کے انداز میں محض میٹھی میٹھی باتیں کیے جانا اور واعظ کہے جانا, اس سے انقلاب کبھی آیا؟ وہ تو ٹکرانے سے آئے گا. البتہ اس ٹکرانے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مارے کھاؤ, ہاتھ نہ اٹھاؤ. پورے 13 برس مکی جو ہے وہ یہ ہے, پیسو ریزسٹنس, صبر محض. گالیاں دیں تم دعائیں دو, وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو, وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دے لیٹ جاؤ, قدم پیچھے نہ ہٹے, لیکن مدافعت میں ہاتھ بھی نہ اٹھے. کیسا, آپ غور کیجئے کتنا یہ پل صراط پر چلنے والا مسئلہ ہے. پیچھے بھی مت ہٹو. حضرت بلال کا نقشہ ذہن میں لائیے, توے کے مانند جل رہی ہے سنگلاب زمین مکے کی, اوپر سے آگ برسا رہا ہے مکے کا سورج. چت لٹا دیے گئے ہیں بلال, سینے کے اوپر بھاری پتھر لا کر رکھ دیا گیا, سانس نہیں لے سکتے, جھاگ نکل رہے ہیں. لیکن احدن احد ایک بس ایک صرف ایک کا ماننے والا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا. توحید پر ڈٹے ہوئے لیکن ہاتھ نہیں اٹھا رہے. حالانکہ آپ غور کیجئے کوئی شخص یہ اگر دیکھ لے کہ مجھے تو یہ ہلاک کر دیں گے, ڈیسپریٹ ہو جائے, نا امید ہو جائے اپنی زندگی سے, تو کم سے کم 10 آدمیوں کو مار کر مرے گا اگر اسے اجازت ہو. اجازت نہیں. خبابل الارض ہے, دہکتے ہوئے انگارے زمین پہ بچھائے جا رہے ہیں, وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ میرے لیے ہو رہا ہے, ننگی پیٹھ لٹا دیے گئے. انہیں اجازت ہوتی کشمکش کرتے, ایک دو کو مارتے, نہیں اجازت نہیں ہے. کفر ادیکم, ہاتھ بندے رکھو, نو ریٹیلیشن, سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. یہ ہے چوتھا مرحلہ. اس مرحلے پر میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کے معنی میں شہادت کا لفظ اگر ذہن میں رکھیں گے تو عظیم ترین شہادت جو ہے تاریخ اسلامی کی وہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت. ڈٹے ہوئے ہیں, ابو جہل مارنے پر تلا ہوا ہے اور وہ ڈٹے ہوئے کہ کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالیں گے, جان نکل جائے. کوئی تکلیف ایسی کہ جو دی جا سکتی ہو ابو جہل نے نہیں چھوڑی جو پہنچا نہ دی ہو. تنگ آ گیا کہ کروں کیا, آخری درجے میں کہا کہ ایک دفعہ کلمہ کفر نکال دو, ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں تمہارے معبود کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے, میں چھوڑ دوں گا. کیا کرے اب, حد ہوتی, ایک مرتبہ بھی کہنے کو تیار ہے. حالانکہ یہ جان لیجئے دین میں گنجائش ہے, کلمہ کفر کہہ کے جان بچائی جا سکتی ہے, رخصت ہے, لیکن رخصت ہے عزیمت نہیں کہلائے گی. عزیمت یہ ہے کہ جان دے دی جائے. پہلا خون جو بہا ہے وہ برچھا کے جو مارا ہے بالآخر تنگ آ کر ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نسوانی اعضاء ہے ان میں مارا, چھید دیا, اور حضرت یاسر کو چار جوان سانڈ اونٹوں کے ساتھ چار رسے باندھ کر ایک کے ساتھ ایک بازو, دوسرے سے دوسرا بازو, تیسرے سے ایک ٹانگ, چوتھے سے دوسری ٹانگ, اور پھر جو دوڑایا ہے تو جسم کے پر سے. مقتول فی سبیل اللہ ہونے کے معنی میں ایک کہاوت ہے عربی کی, الفضل للمتقدمین, جو سب سے پہلے ہے اس کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے. تو سب سے پہلے شہادت کا جام نوش کرنے والے اور اس اعتبار سے عظیم ترین شہادت کا مرتبہ پانے والے یہ ہیں دو افراد, شوہر اور بیوی, حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ. آگے چلیے, پانچواں مرحلہ آیا جب اللہ تعالی نے مدینے میں ایک بیس ادا کر دیا, ایک مرکز, الذین ان مکناہم فی الارض تمکن عطا کر دیا. یہ بھی عجیب بات ہے, اس کے بارے میں یہ جان لیجئے یہ پانچواں مرحلہ کسی ہیومن پلاننگ کا نتیجہ نہیں تھا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا. پہلے چاروں مرحلے آپ پلان کر سکتے ہیں, پانچواں نہیں. یعنی پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں کب بدلے گی, اقدام کب ہوگا, آگے بڑھ کر نظام باطل کو کب چھیڑیں گے اور للکاریں گے, مقابلہ کب کریں گے, اس کا فیصلہ صرف حالات کہیں گے ہم اگر عام زبان استعمال کریں, اور مشیت ایزدی کہیں گے اگر ہم ایمانی اصطلاح استعمال کریں. یہ کسی کے اختیار میں نہیں. حضور نے مکے سے مایوس ہو کر طائف کا رخ کیا تھا سن 10 میں, لیکن طائف میں ایک دن میں وہ کچھ ہو گیا جو مکے میں 10 برس میں نہیں ہوا تھا. وہ پتھراؤ, وہ استہزاء, وہ تمسخر, لیکن پھر اللہ نے کھڑکی کھول دی, خود 6 افراد مدینے کے ایمان لے آئے, مکے میں آئے ہوئے ہیں. اگلے سال 12 ہو گئے, بیعت عقبہ اولی ہو گئی, انہوں نے کہا ہمیں کوئی دیجئے جو قرآن پڑھائے ہمیں. قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدند, حضرت موسیٰ بن عمیر کو حکم ہوا جاؤ مصعب, جاؤ یثرب, جاؤ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھاؤ. ایک سال کی محنت کا نتیجہ 75 افراد اگلے سال حج کے موسم میں لا کر انہوں نے محمد کی جھولی میں ڈال دیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے میری کمائی سال بھر کی. 72 مرد 3 عورتیں. بیعت اقبہ ثانیہ ہو گئی. چونکہ ان میں اوس اور خزرج دونوں کے سرکردہ لوگ موجود تھے, ہاتھ میں ہاتھ دے کر انہوں نے عہد کیا, آپ مدینہ تشریف لائیے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. عجیب تماشا ہے نا, 13 برس سے یہاں دعوت دے رہے ہیں مکے میں, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکے میں حالات کیا ہے کہ مکہ خون کا پیاسا ہے, نکلتے ہوئے بھی 3 شب و روز غار ثور میں روح پوش رہنا پڑا, اور ابھی قدم مبارک پہنچے ہی نہیں ہے مدینہ منورہ میں, گیا ہے تو ایک جانثار گیا ہے, اور وہاں انقلاب آ بھی گیا, وہاں جو ہے خوش آمدید کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, کئی کئی منزل باہر آ کر استقبال کے لیے منتظر. اب یہ اللہ کی مشیت ہے, کسی ہیومن پلاننگ کو اس میں کوئی دخل نہیں. بہرحال جب بھی مشیت ہوگی اگلا فیز آئے گا. اب آگے بڑھو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. آج سے اذن ہو رہا ہے, اجازت دی جا رہی ہے, جن کے ہاتھ ابھی تک بدے ہوئے تھے وہ کھولے جا رہے ہیں, انہیں اجازت ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. ففتھ فیز شروع ہو گیا. صرف ایک بات بتاؤں گا یہاں جو اکثر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے. مدینے پہنچتے ہی یہ پانچواں فیز حضور نے کیسے شروع کیا, اقدام کیسے کیا؟ 8 چھاپہ مار دستے بھیجے آپ نے غزوہ بدر سے پہلے. دونوں جو تجارتی قافلوں کے راستے تھے, مکے کی لائف لائن, معاشی شہرت, اس پر ہاتھ ڈالا, اسے مقدوس بنا دیا. اس کو کہیں گے جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیٹ. مکے کا معاشی جو ہے محاصرہ. اس کے نتیجے میں میں الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں, سانپ بل سے باہر نکلا. ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا, اگر وہ رستہ مقدوس نہ ہوتا ابو سفیان کے قافلے کا تو ابو جہل نکلتا, کوئی سوال ہی نہیں. پیغام وہاں سے آیا تھا, ایس او ایس کال جسے کہتے ہیں. میرے قافلے کو اندیشہ ہے محمد کے ساتھیوں کی طرف سے, لہذا یہاں سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکلا. یہاں سے فائنل فیز شروع ہو گیا انقلاب محمدی کا, وہ کیا ہے؟ مسلح تصادم. 6 سال کے عرصے میں یہ مسلح تصادم رمضان سن 2 سے شروع ہوا, رمضان سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. اور مکے کے فتح ہونے کا مطلب کیا تھا؟ اندرون ملک عرب انقلاب محمدی کی تکمیل ہو گئی. یہ ہے اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل. اب ایک فیز اور سمجھ لیجئے, بڑی اصولی بات ہے اور آج کل کے ماحول میں بہت اہم ہے. انقلاب کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کسی جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہوتا. اگر انقلاب ہے وہ سوڈو ریولوشن ہے تو بات اور ہے, حقیقی انقلاب نہ ہو, انقلاب نظر آئے انقلاب نہ ہو تو بات اور ہے. حقیقی انقلاب ہوگا تو وہ پھیلے گا. وہی بات جس کو خمینی صاحب آج کل کہہ رہے ہیں تصدیر الانقلاب, ایکسپورٹ کرنا انقلاب کا. اور میں بھی یہ کہتا ہوں واقعتاً یہی ٹیسٹ ہے. ایران کا انقلاب اگر حقیقی انقلاب ہے تو یہ پھیلے گا, اور نہیں پھیلا تو معلوم ہوگا کہ حقیقی انقلاب نہیں, یہی اس کا ایسڈ ٹیسٹ ہے. یہ کچھ اور ہے, کچھ اور اس کے بارے میں سمجھنا ہوگا. نظر آتا انقلاب, حقیقت میں انقلاب نہیں. اگر یہ نہ پھیل سکا, انقلاب فرانس کیا صرف فرانس تک رہا؟ انقلاب روس کیا صرف روس تک رہا؟ انقلاب تو پھیلتا ہے. ٹیکنیک اس کی یہی ہے کہ پہلے کسی ایک ملک میں آئے گا, پہلے اپنی ساری قوتیں جو ہے اسے کسی ایک خطہ ارضی میں مرتکز کرے گا, ڈسمینیٹ نہیں کرے گا, پھیلائے گا نہیں, منتشر نہیں کرے گا. بلکہ یہ کہ کسی ایک جگہ پر سٹرائک کرے گا وہاں انقلاب آ جائے, اس کی کوک سے انقلاب جنم لیتے چلے جائیں گے. 1917 کا بوائز ایک ریولیوشن, اس کے پیٹ سے کتنے انقلاب برآمد ہو چکے. اسی کو دیکھیے انقلاب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم, مکے کی فتح اور حنین کی فتح کے بعد جو تقریباً 2.5 سال ملے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیات دنیاوی کے, اس میں آپ نے اس انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کے عمل کا بنفس نفیس آغاز فرما دیا. صلح حدیبیہ سے پہلے کوئی آپ نے دعوت نامہ کہیں باہر نہیں بھیجا, کوئی مبلغ نہیں بھیجا, کوئی سفیر نہیں بھیجا. بے معنی ہے, اپنے گھر میں جب تک بات نہ ہو لے باہر پھیلانا چھ مانی دارت. ورنہ آپ سوچئے مکے میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا آپ خطوط بھی بھیج سکتے تھے. اس وقت تک تو اتنا سرمایہ آپ کے پاس تھا حضرت خدیجہ کا کہ آپ 100 بھی اگر ایک ہی بھیجتے تو بھیج دیتے. لیکن مانی کیا ہے, گھر درست کرو پہلے اپنا. جب صلح حدیبیہ جسے قرآن نے کہا ہے فتح مبین, اس لیے کہ قریش نے ریکگنائز کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صلح کے معنی یہی ہے ریکگنیشن. اب آپ نے باہر دعوتی خطوط بھیجے جن کے نتیجے میں جنگ موتا ہوئی, سفر تبوک اختیار فرمایا اور جیش اسامہ تیار تھا جب آپ کا وصال ہوا. تو تصدیر الانقلاب جو ہے, توسیع انقلاب کی, اس کا عمل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شروع کر دیا. یہاں سے میری گفتگو اب شروع ہو رہی ہے ان حالات و واقعات کے بارے میں. انقلاب ہی کا ایک خاصہ اور ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی, حضرت عمر کیوں شہید کیے گئے, حضرت عثمان کیوں شہید کیے گئے, یہ کربلا کا حادثہ فاجعہ کیوں ہوا, یہ کیوں کا جواب. انقلاب کی میکینکس کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب کوئی انقلابی جد و جہد کامیابی کے قریب ہوتی ہے اور دشمن یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اب ہم راستہ نہیں روک سکتے, ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, تو وہ دبک جاتا ہے, لبادہ اوڑھ لیتا ہے, بظاہر سبمٹ کرتا ہے, لیکن منتظر رہتا ہے کہ کوئی مناسب موقع آئے اور وار لگاؤ. اسے آپ کہتے ہیں ریئیکشنری موومنٹس, کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس. جہاں انقلاب ہوگا کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس بھی لازمن ہوں گی, ممکن نہیں ہے کہ کوئی نہ ہو. نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس. آ رہے وفود کے وفود اطاعت قبول کر رہے ہیں. قرآن نے ان لوگوں سے کیا کہا, یہ اطاعت قبول کر رہے ہو اسلام لا رہے ہو, اسے ایمان نہ سمجھ بیٹھنا. بالت اللہ راب و آمنا, یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں, یہ لفظ ایمانی ہوں گے, ہم نے اطاعت قبول کر لی, وی ہیو سرنڈرڈ, دیٹس آل. یہ جو نقشہ ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, ایک روایت ملتی ہے, حضور کے الفاظ ملتے ہیں کہ جس طرح لوگ فوج در فوج اسلام میں آ رہے ہیں اسی طرح اسلام سے نکل بھی جائیں گے. یہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کب آئیں, جزیرہ نما عرب میں ادھر حضور کا انتقال ہوتا ہے, ادھر دو عظیم تحریکیں کھڑی ہو جاتی, نئے نئے مدعیان نبوت, کہیں مسلمہ ہے, کہیں کوئی اور ہے, کہیں اسود انسی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایک کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. یہ کون تھے؟ وہی تھے نا جو فوج در فوج آئے تھے, اور فوج در فوج نکل گئے. دوسری طرف مانعین زکات, زکات نہیں دیں گے, اور یہ بھی نہ سمجھیے کہ انہوں نے زکات کا انکار کیا تھا, کہا تھا آپ کو نہیں دیں گے, خود خرچ کریں, مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے, زکات کا تو فلسفہ یہ ہے، تو خذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم، اغنیا سے لے کر فقراء کو تقسیم کرنا، لیکن جہاں نظم ہوگا یہ کام ہوگا حکومت کے تحت، اسی کا انکار تھا صرف. اب آپ سوچئے یہ دو عظیم تحریکیں، موقع دیکھ لیا، اس سے زیادہ مناسب موقع کوئی ممکن ہے؟ حضور کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دل زخمی ہیں، کیا کیفیت ہے؟ حوصلے جو ہیں اس وقت پست ہیں، صدمے سے دو چار ہیں. اس سے زیادہ مناسب موقع نہیں ہو سکتا تھا اسلام کی قبر توڑنے کے لیے اور انقلاب محمدی کی نگیشن کے لیے. اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، نبوت کے ساتھ متصل ہے مقام صدیقیت. نبوت کا عکس کامل ہے صدیقیت، اور نبوت کاملہ کا عکس کامل ہے صدیقیت کبریٰ. صدیقیت کبریٰ جس کے مقام پر فائز ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر. اور یہاں بھی نوٹ کیجئے، یہ علیحدہ بحث ہو جائے گی، صدیقین کون ہوتے ہیں، شہداء کون ہوتے ہیں، صالحین کون ہوتے ہیں. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ ایک اور بحث ہو جائے گی، یہ شہادت کے پانچویں معنی ہے. بہرحال یہ اس وقت میں نہیں چھیڑ رہا. حضرت ابو بکر کے صدیق اکبر ہونے کا سب سے بڑا مظہر یہی ہے کہ جس انقلاب کی تکمیل کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے خلاف جب وہ ریشنری موومنٹ اٹھی، کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ اٹھی، تو ان کو ایک آئرن ول اور آئرن ہینڈ کے ساتھ کچل کر رکھ دیا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی. میں نے یہ الفاظ جان بوجھ کر استعمال کیے اس لیے کہ کنٹراسٹ ہے اس میں. بڑے ہی نحیف و نزار جسم کے مالک تھے حضرت ابو بکر، بڑے ہی رقیق قلب کے حامل تھے حضرت ابو بکر، ارحم امتی بے امتی ابو بکر، نہایت نحیف و نزار جسم، نہایت رقیق القلب انسان. لیکن جب ذمہ داری آئی ہے نبی کی جانشینی، آپ کو معلوم ہے جب حضرت ابوبکر کو کہا گیا خلیفۃ المسلمین، آپ نے فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ، مجھے کوئی اور خطاب نہیں چاہیے، میں تو اللہ کے رسول کا خلیفہ. کیوں؟ ان کے مشن کی تکمیل ہے در حقیقت میرا اس خلافت کا مقصد. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خلافت جو ہے، خلافت راشدہ وہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے راستے پر خلافت. وہ محض ایک سیاسی ادارہ نہیں تھی، در حقیقت وہ تکملہ نبوت ہے، وہ حضور کی نبوت کے ساتھ ایک ذمیمہ ہے. اس لیے کہ حضور کی بعثت تھی پوری نوع انسانی، پورے کرہ ارضی کے لیے. حضور نے اپنے اس مقصد بعثت کی تکمیل جزیرہ نما عرب کی حد تک تو کی خود، اور بقیہ جو اس کا بین الاقوامی فیض ہے اسے حوالے کیا امت کے، اور اس امت نے وہ ادارہ قائم کیا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تاکہ عالمی سطح پر انقلاب محمدی کی تکمیل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر کا جو دفتر فضائل ہے اس کا سب سے نمایاں باب یہ ہے کہ اثر نو انقلاب محمدی کو کنسولیڈیٹ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی. اصل میں جو توسیع ہے، اصل جو تصدیر الانقلاب ہے، وہ ہوئی ہے دور فاروقی میں. یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے. اب اندرون ملک عرب اثر نو مستحکم ہو کر انقلاب نبوی، اب اس کا سیلاب نکلتا ہے. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. دو عظیم مملکتیں تھیں، سلطنت قیصر، سلطنت کسریٰ. اب ذرا اس کو ذہن میں جمائیے تاریخی حقائق کے طور پر. قیصر کی حکومت اصل میں ایشیا اور شمالی افریقہ میں ایک نو آبادیاتی نظام تھا. وہ اصل طاقت جو ہے یورپی طاقت تھی رومنز، جبکہ ایرانی حکومت اصل اسی ملک کی حکومت تھی. ایک نیشنلسٹ گورنمنٹ تھی ایران کی، وہاں کے قوم کے اندر شاہ پرستی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ان دونوں سے ٹکراؤ ہوا اور نتیجہ کیا نکلا؟ قیصر کی حکومت کے تو ایشیائی اور افریقی مقبوضات ختم ہوئے، اصل حکومت قائم اور کچھ تھوڑا سا حصہ بھی اس کا ایشیائے کوچک میں، ترکی میں باقی، ختم نہیں ہوئی. ختم کون ہوئی؟ سلطنت کسرا. کسرا نے حضور کا نامہ مبارک چاک کیا تھا اور حضور نے فرمایا تھا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے. اور ہو گئے کس کے عہد خلافت میں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی. دیکھیے اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیپ انسائٹ انٹو دی بیک گراؤنڈ، وہ کیا حالات ہیں، حضرت عمر کی شہادت، پھر حضرت عثمان کی شہادت. مذاہب تین تھے کہ جو اسلام کے راستے میں آئے تھے. حضور کی حیات طیبہ میں ابھی ہندو مت سے تو کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا، مجوسیت سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہوا، تین مذہبوں سے مقابلہ ہوا. ایک تو اندرون ملک کے عرب کا مشرکانہ مذہب، وہ تو نیست و نابود ختم ہو گیا، اس کا تو اعلان سورہ توبہ میں آ گیا تھا، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. انہیں صرف ان محترم مہینوں کی مہلت حاصل ہے، جیسے یہ ختم ہو ان کا قتل عام شروع کر دو جزیرہ نما عرب میں. نوبت اس کی نہیں آئے، سب مسلمان ہو گئے، لبک گئے. دوسرا مذہب عیسائیت. عیسائیت کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی نوٹ کر لیجئے، نہ تو کوئی بڑا مارکہ ہوا، کوئی براہ راست تصادم نہیں، اس کے برعکس نجاشی کون سے؟ عیسائی، ایمان لے آئے. ہرقل کون تھا؟ عیسائی. اس نے حضور کے ایلچی کی عزت کی، احترام کیا، نامہ مبارک کا احترام کیا، ایمان تو نہیں لایا لیکن کوئی گستاخی نہیں کی. مقوقس کون تھا؟ عیسائی، شاہ مصر. ایمان تو نہیں لایا، حضور کو ہدایا بھیجے، دو کنیزیں بھیجی اور وہ سواری بھیجی، دلدل کا وہ گھوڑا. عیسائیوں سے کوئی بڑا تصادم جو ہے حضور کی حیات طیبہ میں نہیں ہوا. کس سے ہوا؟ تیسرا مذہب یہودیت. کیسا ہوا؟ تین قبیلے تو مدینے میں تھے جو نکال دیے گئے، ان میں سے ایک قبیلے کے تمام جوان مردوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا. ان کا بڑا گڑھ تھا خیبر، اس سے بے دخل کیے گئے. میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ انتقام کے جذبات مذہبی سطح پر پیدا ہوئے یہودیوں میں، اور سیاسی سطح پر پیدا ہوئے ایرانیوں میں. بات سمجھ رہے؟ رد عمل کہاں ہوگا جہاں انتقامی جذبات ہوں گے؟ ایران میں نیشنلزم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا. فردوسی جیسا شاعر مسلمان، لیکن اپنے اس ایران کے ماضی کا تذکرہ کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ 100% ریشیل نیشنلزم، عربوں پر جو فکرے چست کیے ہیں. زشیر شتر خردن و سوس مار، عرب را بجائش آیت بکار، کہ تختے کیا رکھو نہ دارزو، تفوہ برتو ہے چرخ گردان تفو. یہ عرب، یہ وحشی قوم،
یہ سوس مار کے کھانے والے، اونٹوں کا دودھ پینے والے، اور ان کی یہ ہمت اور جرت کہ یہ تخت کیانی کے آرزوئیں لگائے بیٹھے ہیں ایران کی عظیم مملکت کے. ذرا آپ ایک ایک لفظ کے اندر جو زہر بجا ہوا اسے نوٹ کیجیے. پھر یہ کہ وہ ختم ہو گئی، پرزے اڑ گئے، وجود نہ رہا. تو ایرانیوں میں جس درجے شدید انتقامی جذبات تھے، خاص طور پر حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کے بارے میں اتنے نہیں، اس لیے کہ توسیع ان کے دور میں نہیں ہوئی. ان کا اصل کارنامہ اندرون ملک عرب انقلاب محمدی کی اثر نو کنسولیڈیشن استحکام تھے. توسیع کس کے دور میں ہوئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی. ان دو ردہائے عمل کو ذہن میں رکھیے، اب سمجھیے پہلا وار ہو رہا ہے حضرت عمر پر رضی اللہ تعالی. یہ اتفاقی بات نہیں ہے کہ حملہ کرنے والا کون؟ ایک مجوسی ایرانی، ابو لولو فیروز. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، حضرت عمر نے شکر ادا کیا تھا جب یہ معلوم ہوا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی ہے، کوئی کلمہ گو نہیں. اس لیے کہ کلمہ گو کا اگر ہاتھ اٹھتا تو یہ ایک عظیم فتنہ ہو جاتا. اللہ کا شکر ادا کیا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اس شخص نے جھوٹ موٹ کا کلمہ بھی ابھی نہیں پڑھا تھا. لیکن اس کے پیچھے ذہن کس کا تھا؟ ہرمزان، ایک بہت بڑا ایرانی جرنیل، اسلام لا چکا تھا وہ، لیکن ذہن اس کا، سازش اس کی آگے ہے ابو لولو فیروز. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اب یہاں میں ذکر کر دوں کہ دعا کی تھی اللہ سے، پروردگار مجھے شہادت کی بہت عطا فرما، لیکن وہ موت تیرے نبی کے شہر میں آئے. بظاہر تضاد ہے، شہادت کی موت تو کفار سے جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں اس کا بازار گرم ہے، بڑی سستی ملتی ہے وہاں، تو یہاں کیسے؟ لیکن یہ کہ جب محمد الرسول اللہ تمنا کر رہے ہیں لَوَدِتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ وُجَا، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر فاروق اس کی تمنا نہ کرے؟ لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ ایک موقع پر ایران ہی میں جب جنگ ہو رہی تھی، ایک مرحلہ آ گیا تھا بڑا کریٹیکل مسلمانوں کے لیے، کچھ وقتی طور پر ہزیمت ہوئی تھی، اس وقت حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں خود جاؤں گا محاذ جنگ پر. تو سب سے زیادہ ان کو روکنے والے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. الفاظ کیا تھے؟ چکی اپنی کلی کے گرد گھومتی ہے، اگر وہ کلی نہ رہے گی تو چکی چلے گی کیسے؟ آپ کی حیثیت اس امت کی چکی کے لیے، اس مرکزی کلی کی ہے، وہ نہیں ہل سکتی، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. حضرت علی کی بات نہ ہوتی تو شاید حضرت عمر نہ رکتے، لیکن حضرت علی کی بات، پھر ان کا مقام، ان کا صاحب الرائے ہونا. عمر نے تو کہا لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور صحیح بات ہے، جس تیزی سے ایکسپینشن ہو رہی تھی، اسلامی مملکت کے حدود پھیل رہی تھی، انتظامی مشینری اگر اسی طریقے سے ڈیولپ نہ ہوتی تو کیاس ہو جاتا. اور ظاہر بات ہے کہ ایک شخص سارا کام نہیں کر سکتا. حضرت علی کی حیثیت جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ دور فاروقی میں، بالکل وہی ہے جو آج کل کی حکومتوں میں چیف سیکرٹری کی ہوتی ہے. پورا دفتر، پورا سیکرٹریٹ، پورا انتظام، پورا دیوان جو تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ میں، ان کے زیر انتظام. وہ توسیع ہو رہی ہے، وہ سنبھالتے چلے جا رہے ہیں. سارا نظام مملکت چوٹی پر وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، انتظامی تمام معاملات حضرت علی نے سنبھال لیے. تو بات غلط نہیں ہے کہ لولا علی لہلک عمر. حضرت عمر نے تو ایک موقع پر یہ بھی کہا تھا کاش میرے اور ایران کے درمیان آگ کی کوئی دیوار حائل ہو جائے، اس لیے کہ یہ توسیع جو ہے اگر کنسولیڈیشن ساتھ نہ ہو ایکسپینشن کے تو تباہی آئے گی، اور جس تیزی سے ہو رہی ہے توسیع اس تیزی کے ساتھ اگر ہم نہ کر پائے تو یہ سارا کیا درا جو ہے پانی میں ہو جائے۔ تو یہ تھی وہ بات جو حضرت علی نے فرمائی کہ آپ کیسے ہل سکتے، چٹھی کیسے چلے گی، آپ یہیں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر نے دعا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن وہ موت تیرے نبی کے شہر میں آئے وہ آ گئی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی کلمہ گو نہیں، شہید ہو گئے۔ تو پہلا وار تو یہ سمجھیے کہ کدھر سے ہوا اور کیوں ہوا، سمجھا یہ گیا تھا کہ حضرت عمر کی شخصیت شاید اس پورے نظام کے لیے یہ واحد ستون ہے، یہ گرا تو نظام گرا۔ بظاہر احوال میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسیسمنٹ غلط بھی نہیں تھی، لیکن یہ کہ ثابت ہوا، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، یہ تعمیر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذرا سی ہلی تو صحیح لیکن پھر جم گئی۔ چند دن لگے، چھ افراد کا بورڈ جسے طے کرنا تھا اپنے میں سے کسی کے لیے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے اور وہ خلیفہ ثالث ہو، چند دن لگے۔ حضرت عثمان کا معاملہ طے ہوا اور پھر وہی قافلہ آگے چل نکلا، کوشش ناکام ہو گئی۔ لیکن پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ حضرت عثمان کے 12 برس ہیں خلافت کے، تقریباً حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا جو دور خلافت ہے اتنا ہی دور خلافت حضرت عثمان کا ہے، تنہا 2.25 برس اور 10 برس اور وہ 12 برس، ان میں سے کم 10 سال بالکل اسی شان کے ہیں جس شان کے 10 سال حضرت عمر کے ہیں رضی اللہ تعالی۔ یہ 20 سال ہے اصل میں ایکسپینشن کے، توسیع۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں مصر فتح ہوا، حضرت عثمان کے عہد خلافت میں سارا شمالی افریقہ فتح ہو گیا، حضرت عمر کے عہد خلافت میں ایران فتح ہوا، حضرت عثمان کے عہد خلافت میں ترکستان، یہ پورا علاقہ ترکستان کا فتح ہو گیا۔ یہ دو طرفہ جو سیلاب ہے انقلاب محمدی کا یہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ اب آئی دوسری سازش، اور اس مرتبہ کیا ہوا نوٹ کیجئے، یہودیوں کا سازشی ذہن اور ایرانیوں کے انتقامی جذبات، ان دونوں نے مل کر ایک سازش کی شکل اختیار کی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی، یمن کا یہودی، حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں ایمان لاتا ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھتا ہے، مدینے آ جاتا ہے، حالات کا جائزہ لے رہا ہے، اس عمارت میں نقب کدھر سے لگ سکتی ہے، حملہ کہاں سے کیا جائے، آغاز کار کیا ہو، جڑوں کو کس طرح ہلایا جائے۔ اس شخص نے جو کاری وار کیا اور اس کے سازشی ذہن نے جو سازش تیار کی، واقعہ یہ ہے کہ ایول جینیس ہونے کے اعتبار سے اسے جتنا خراج تحسین ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور اگر بات سمجھنی ہو تو ذرا سے چند منٹ تو لگیں گے، بات سمجھ لیجئے، یہ پولے ثانی ہے، جس طرح حضرت مسیح کے اصل دین کو سینٹ پال نے ختم کر کے رکھ دیا، وہی ڈاکٹر ہارٹ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، مانتا ہے یہ، 300 میں کھول کر پڑھ لیجئے کہ اصل میں یہ جو جدید مسیحیت ہے اس کا حضرت مسیح کی طرح منسوب کرنا غلط ہے، یہ پالزم ہے۔ حضرت مسیح جب تک رہے شدید مخالف، جب انہیں اٹھا لیا گیا اس نے لبادہ اوڑھا، کہ مجھے بشارت حاصل ہوئی ہے، خواب میں ملاقات ہوئی ہے مسیح سے، اور اب وہ عیسائی ہوا، اور آ کر اس نے پہلا کام تو یہ کیا، اصل جڑ ہے دین خداوندی کی توحید، توحید کی جڑ میں تسلیس کا کلہاڑا مارا، حضرت مسیح کو بنایا خدا کا بیٹا، باپ بیٹا روح القدس، توحید ختم اور تسلیس کا سکہ روا. دوسرا کلہاڑا مارا شریعت پر، حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، گاسپل اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو اس میں آپ سرمن آف دی ماؤنٹ پڑھیے، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں، یہ تم پر عائد رہے گی نافذ رہے گی. اور اس اللہ کے بندے نے بیک جنبش قلم شریعت موسوی کو ساقط کر دیا، دین ختم. دین نام ہی دو چیزوں کا ہے، عقائد اور شریعت. عقائد میں توحید ختم تسلیس، اعمال میں شریعت بالکل ہی ختم. آج کمال دیکھیے اس یہودی ذہن کا کہ پوری دنیا میں ڈھونڈ کے کہیں پر تلاش کیجئے حضرت مسیح کے اصل دین کا کوئی نام لیوا ہے، نہیں ملے. وہ پال ثانی ہے عبداللہ ابن سبا. یہاں بھی پہلا کام کیا کیا، حضرت علی کی الوہیت کا عقیدہ، علی مظہر خدا ہے، اللہ علی میں حلول کر گیا ہے. آج آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا، آپ سنی جو حالات کے اندر جو دیکھتے ہیں، یا علی مدد، مولا علی، یہ کہاں پہ آ گیا؟ حضور تو توحید لے کر آئے تھے، اللہ تمہارا مولا ہے، ہوا مولا کم فنعم المولا ونعم النصیر، یہ علی کہاں سے مولا ہو گئے؟ سب سے بڑا کمال یہ دیکھیے، اس پال نے تو حضرت مسیح جو رسول تھے اور وہ بنایا کیا، خدا کا بیٹا. دونوں طرف سے ڈائمینشن نوٹ کیجئے، اس اللہ کے بندے نے علی کو جو امتی ہے رسول نہیں ہے، اور بنایا کیا، خدا کا بیٹا نہیں خدا. دونوں طرف سے اس نے خدا کے ایک رسول کو، جلیل القدر پیغمبر کو، خدا کا بیٹا بنایا. یہ تو دس گنا اس سے آگے بڑھ گیا کہ رسول کو نہیں، رسول کے ایک امتی کو، خدا کا بیٹا نہیں بنایا، خدا بنایا. اور یہ آپ کو مل جائے گا، غالب بھی ہے. تو مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. کمال یہ ہے کہ ہمارے سنی کہلانے والے شعرا ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. کیا ہے یہ؟ نصیری موجود ہے آج بھی جو انہیں خدا کہتے ہیں. اس کی جھٹائی کا عالم یہ تھا کہ حضرت علی نے اسے جلایا ہے، اسی جرم کی پاداش، اس کے ساتھ ستر اس کے پیروکار. لیکن یہ تو حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں ہے جب وہ آگ لگا چکا تھا. یہ عقائد پھیل رہے ہیں اندر ہی اندر، الوہیت علی. مزید یہ کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور علی حضور کے وصی ہیں، لہذا خلافت ان کا. جو کوئی بھی اس منصب پر فائز رہا وہ بھی غاصب، جو اب ہے وہ بھی غاصب، ابو بکر غاصب، عمر غاصب، عثمان غاصب. دیکھیے ذہانت اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ آپ کسی سچویشن کو دیکھیں اور جو عوام کی سسپٹیبلٹیز ہوں، جذباتی جن چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی لگاؤ ہے اس کو پہچانیے اور اس بارود کے اندر دیا اصلاحی دکھائیے. بارود کریٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے, بارود ہوتا ہے لیکن تلاش کرنا کام ہے کہ اصل بارود کون سا ہے جسے آگ لگا. عرب کا معاشرہ بنیادی طور پر ایک قبائلی معاشرہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں. یہی چیز حضور کے لیے ایک سپورٹ کا بھی ذریعہ رہی ہے. پورے 10 برس جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہوا, حضور کو جو پشت پناہی حاصل رہی اپنے خاندان کی, یہ وہی قبائلی نظام تو تھا. وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے حضور پر, قبائلی نظام کے تحت حضور کا ساتھ دے رہے تھے. پورا خاندان بنی ہاشم جو ہے, شعب بنی ہاشم کے اندر 3 سال, ان میں یہ تخصیص نہیں تھی کہ جو ایمان لائے ہیں وہی, پورا خاندان, اس لیے کہ خاندان ساتھ نہیں چھوڑ رہا. کفار کو ہاتھ اٹھانے کا موقع اس لیے تو نہیں مل رہا کہ یا تو خاندان علیحدہ ہو جائے, تب تو ٹھیک ہے, محمد ایک فرد ہے, ان پر جو چاہے ہم کر گزرے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن خاندان ساتھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ تو قریش کے اندر ایک ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی, خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, اور یہ خانہ جنگی جو ہے ختم کر کے رکھ دے گی قریش. یہ چیز تھی کہ جس نے پورے 10 برس جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہو, اور آخری وقت وہ بھی آیا تھا کہ ابو طالب کے پاس جب سفارت گئی ہے اور چیلنج انہوں نے آخری کیا کہ اب یا تو آپ ہٹ جائیے درمیان سے اور یا پھر آپ بھی آ جائیے میدان میں, ہم تنگ آ گئے. اور اس وقت ابو طالب نے حضور سے کہا, بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. تو یہ پہلا وقت ہے کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے, کہ بظاہر دنیاوی سہارا, اصل سہارا تو اللہ ہے, لیکن آخر اس زمین کے معاملات بھی تو ہے. دنیاوی سہارا تو ایک ہی تھا, معلوم ہوتا ہے وہ بھی جواب دے رہا ہے, لیکن الفاظ کیا نکلے ہیں, عظیمت کاملہ, کہ چچا جان اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں. یہ جو قبائلی نظام تھا جس نے یہاں حضور کے لیے ایک آسانی پیدا کی, یہی قبائلی نظام ہے جو خود حضور کی حیات طیبہ میں بھی قدم قدم پر مشکلات پیدا کرتا رہا. اوس اور خزرج کو اللہ تعالی نے شیر و شکر کر دیا, کوئی شک نہیں. وہ جو سورہ آل عمران میں ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا, تمہارے درمیان محبت پیدا کی, کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاتبعتم بنعمتہ اخوانا. یہ اپنی جگہ ہے لیکن آپ کو معلوم ہے سیرت پڑھتے ہیں, منافقین جو ہے وہ ان دکھتی رگوں کو کبھی کبھی چھیڑ دیتے تھے, پرانی جو دشمنیاں ہیں یاد دلا دی اور وہ خون جو ہے جوش کھا گیا, تلواریں نکل آئیں, کہ وہ قبائلی جو ہے عصبیتیں بالکل ختم نہیں ہوئی تھی, کچھ سوئی ہوئی کہیں کہیں اس کے اثرات تھے. اب یہ ذہین آدمی کی ذہانت ہے کہ اس نے تاڑ لیا کہ قریش کے 2 بڑے گھرانوں کے درمیان, بنی ہاشم اور بنی امیہ, جو پرانی ایک مسابقت تھی اس کو ہوا دینے کا وقت ہے. ابو بکر کے دور میں نہیں تھا, کیوں اور کیجئے, ابو بکر نہ بنو ہاشم سے نہ بنو امیہ سے, بنو 3 سے. عمر کے زمانے میں بھی کوئی امکان نہیں, ایک طرف تو ان کی عظمت, ابو بکر اور عمر کی عظمت رضی اللہ تعالی عنہما, مزید یہ بھی حقیقت ہے کہ عمر بھی نہ بنی ہاشم سے نہ بنی امیہ سے, بنو ابی سے, تو چھیڑے تو کسے چھیڑے, کس رگ کو ہلائیں. لیکن جب معاملہ ہوا حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ, اب موقع ہے کہ ان پرانے تاروں کو ذرا کہیں سے چھیڑا جائے. بنو ہاشم بنو امیہ کی وہ پرانی مسابقت, پرانے مقابلے, یہ ہے وہ پس منظر جس میں یہ سازش جو ہے تیار ہو رہی ہے. ٹیکنیک کیا اختیار کی؟ کوفے چلے گئے تو کوفے کے گورنر کے خلاف نہیں، شام کے گورنر کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اجی وہاں تو یہ ہو رہا ہے، وہاں تو اقربا پروری ہو رہی ہے، وہاں تو یہ ظلم ہو رہے ہیں، وہاں تو یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں. دمشق گئے ہیں تو مصر کے بارے میں، مصر گئے ہیں تو کوفے کے بارے میں. اب آپ غور کیجئے اس دور میں حال یہ ہمارا ہے. یہ پچھلے دنوں ایک ہنگامہ ہوا، فائرنگ ہوئی کوئٹے میں، اس روز میں کوئٹے میں تھا، جمعے کی نماز کے بعد ہی وہاں جلوس نکلا تھا، جمعے کی نماز ہی میں نے پڑھائی ایک مسجد میں. ایک ہی سڑک ہے، دو فرلانگ کے فاصلے پر یہ دو مسجدیں. ہم جمعہ پڑھ کے آ بھی گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کیا ہوا ہے، اور ابھی تک نہیں معلوم. وہ سرکاری کمیونیکے آتا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے، افواہیں لوگوں کی نہ معلوم کیا کیا ہے. میں خود کوئٹے میں موجود لیکن حقیقت مجھے معلوم نہیں. یہ آج کے زمانے کا حال ہے، اس وقت تک تصور کیجیے. کون تحقیق کرے، کون جائے، کون بتائے کہ یہ جھوٹ ہے، کس کا کوئی کمیشن بیٹھے؟ ممکن ہے، جو چاہیے کہہ دیجئے اور یہ جان لیجئے. میں چاہتا ہوں آپ بات سمجھے کہ کیسے بات ہوتی ہے. یہ انسانی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ بری بات کو تو انسان کا ذہن آگے بڑھ کر قبول کر لیتا ہے اور اچھی بات کو بڑی مشکل سے مانتا ہے. خلق الانسان ضعیفہ، اللہ تو خود فرما رہے ہیں اسی نے بنایا انسان کو، انسان کمزور بنایا گیا ہے. ہیں کمزوریاں، اس کی خلقی کمزوریاں ہیں. اس کی سب سے بڑی گواہی دے دوں، حضور کے زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت لگ رہی ہے، اور اس میں ملوث ہو جانے والے مومنین صادقین، شروع کرنے والا منافق عبداللہ ابن ابئی، ہوا دینے والے منافق، لیکن کتنے ہی صادق الایمان لوگ تھے جو اس میں ملوث ہو گئے. حضرت حسان ابن ثابت، دربار نبوی کا شاعر، حضور کی مدح کہنے والا، وہ بھی ملوث. یہ انسانی کمزوری ہے، لہذا جہاں خبر سنی مان لیا. ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور ذرا سا وقت گزار کر اس ساری تنقید کی توپیں جو ہے وہ حضرت عثمان کی ذات کی طرف کر دی. یہ ہے، یہ کنبہ پرور ہے، اقربا پرور ہے، یہ ہے اور یہ وہ ہے، اور ان میں یہ خرابی ہے اور ان میں وہ خرابی ہے. پروپیگنڈے کا ایک طوفان، اور تمام جتنے بھی یہ مراکز تھے ان سے جتھے جو ہے وہ آ گئے اور مدینے کا بھاگ. ایک بات اور اس میں جان لیں، میں نے عرض کیا تھا دو چیزوں کو جمع کیجیے گا. ایک تھا اندرون ملک عرب انقلاب، جس کی تکمیل کی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے، لہذا رد عمل بھی جو ہوا وہ وہی ہوا، عرب میں ہوا. مانعین زکات اور مدعیان نبوت، جن کو کچل دیا ابو بکر صدیق. اس کے بعد توسیع انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے رد عمل میں دو نہایت اہم فورسز، ایک طرف یہود اور ان کا سازشی ذہن، اور دوسری طرف ایرانی قوم پرستی اور اس کی قدیم شاہ پرستی. شاہ پرستی کا عالم تو آج تک یہ ہے کہ خمینی صاحب کو خطرہ آج تک ہے، یہ کچھ پتا نہیں. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ شاہ کو نکالا گیا تھا، پھر وہ واپس تشریف لے آئے تھے. کہیں دوبارہ جو ہے یہ فوج کے بڑے بڑے تمام افسروں کو جو گولی سے اڑایا گیا، کیوں اڑایا گیا؟ اندیشہ یہی تھا کہ کاؤنٹر ریولوشن جو ہے، شاہ پرست جو ہے اس فوج کے اندر، وہ بڑے گہرے ان کے اثرات ہیں، یہ ذرا سا موقع دیکھیں گے پھر دوبارہ آگے. تو آپ اندازہ کیجئے اس وقت کی شاہ پرستی. ان دونوں کا جو سب سے بڑا مرکز بنا وہ کون سا شہر؟ کوفہ. کوفہ وہ چھاونی ہے جو خاص طور پر ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی، جدید شہر. یوں سمجھئے کہ عالم عرب اور عالم عجم اس کا جو نقطہ اتصال ہے وہ کوفہ، ایرانی رد عمل کا سب سے بڑا مرکز کوفہ، اور اس کے ساتھ وہ یہودی سازش کا سب سے بڑا مرکز بن گیا، یہ دو عادشہ ہو گیا معاملہ وہاں. چنانچہ بعد کی تاریخ میں جو آپ دیکھیں گے آپ کو کوفہ جو ہے اس کا مرکز نظر آئے گا، اس فتنے کا مرکز کوفہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب وہ شورش ہوئی ہے، تاریخ میں یہ حقائق ہے، ان کی طرف سے صفائی پیش کرنے والوں میں حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بلوائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ایک ایک الزام کی نفی کرنے والے کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تمہارا الزام جھوٹا ہے، یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی بڑی زوردار، اور انہوں نے خود بھی تسلیم کر لیا کہ حضرت علی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر لگنے والے سارے الزامات کی صفائی پیش کر دی. اس کے بعد خود بھی کچھ الزام دوبارہ لگا دیے. تو ایک تبصرہ نگار ہمارے پروفیسر مرزا محمد منور ہیں لاہور میں، نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے مضامین اخبارات میں آتے رہتے ہیں، پرانے مسلم لیگی، انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے بڑا پیارا جملہ لکھا کہ شاید ان کے نزدیک حضرت علی بھی کوئی کرائے کے وکیل تھے، کہ حضرت عثمان کی وکالت انہوں نے کوئی فیس لے کر کی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے حق کا احقاق کیا، باطل کا ابطال کیا، بالکل تاروں پود بکھیر کر رکھ دیا کہ کوئی ایک الزام بھی عثمان پر صحیح نہیں ہے رضی اللہ تعالی، ان کا دامن پاک ہے. بھائی ہما حضرت عثمان کا ایک فیصلہ ہے. دیکھیے وہی بات جس کا حضرت عمر کو اندیشہ تھا کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں، کسی مجوسی کے ہاتھوں ہو گیا معاملہ، کوئی حرج نہیں، جامع شہادت نشانے مرد مومن، بات کو گوم تو مرد آئے تبسم لبر لبے اول مطلوب، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کوئی کلمہ گو نہیں. یہاں وہی فیصلہ حضرت عثمان کر رہے ہیں، میری جان کے یہ درپے ہیں، اگر لینا چاہتے لے لیں، لیکن میں اپنی جان کے حفاظت میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں. یہ ہے تو کلمہ گو، لبادہ توڑا ہوا اسلام کا، کلمہ شہادت تو ان کی زبان پر ہے، یہ ڈھال تو ہے ان کے پاس، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ذمہ ہے. فَلَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ. حضرت اسامہ سے غلطی ہو گئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور کو بہت پیارے تھے، بہت لاڈلے تھے، پوتے کی مانند تھے، اس لیے کہ ان کے باپ حضرت زید، ان کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. جب تک سورہ عذاب نازل نہیں ہوئی وہ حضور کے بیٹے شمار ہوتے تھے، زید ابن محمد. وہ تو جب قانون آ گیا سورہ عذاب میں کہ یہ منہ بولا بیٹا کوئی شے نہیں ہے، تو پھر وہ زید ابن حارثہ رہ گئے غریب. ان کے بیٹے حضرت اسامہ کتنے لاڈلے تھے کہ جب ایک اعلی گھرانے کی عورت نے، فاطمہ نے، بنو مخزوم کی عورت، ابو جہل کے خاندان سے، اس نے جب چوری کی اور لوگوں نے کہا کہ کسی طرح کوئی سفارش پہنچائی جائے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے اونچے گھرانے کی عورت ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا تو پورے خاندان کی داغ کٹ جائے گی، تو کس کو سفارشی بنایا؟ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی محبت ہوگی کہ انہوں نے حضرت اسامہ کو چنا کے کن سکھو، یہ حضور سے سفارش کریں گے، حضور مان لیں. وہ حدیث انہی سے آتی ہے کہ جب انہوں نے جا کر سفارش کی، حضور نے فرمایا اسامہ پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان میں جب عام لوگ، غریب آدمی جرم کرتا تھا پکڑا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی، اور بڑے لوگ وہی جرم کرتے تھے اور انہیں پکڑا نہیں جاتا تھا. یہ قوموں کی ہلاکت کا اصل سبب ہے. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، ان اسامہ سے غلطی ہو گئی تھی، ایک جنگ میں ان کی تلوار کی زد میں ایک کافر آ گیا، اس نے دیکھا جان بچنے کی کوئی شکل نہیں، کلمہ شہادت پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو سمجھنا چاہیے، کہ جان بچانے کا ہیلا کیا، تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی، لیکن دل میں تشویش بھی رہی، حضور سے ذکر کیا، حضور نے فرمایا اسامہ تم نے کیا کیا، کہ حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. کمال دیکھیے، حضور نے اس کی نفی نہیں کی، فرمایا تو یہ فرمایا اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا، میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی. یہ تو ڈال ہے ان منافقوں، ان بلوائیوں، ان سبائیوں کے پاس وہ کلمہ شہادت کی ڈال تھی. حضرت عثمان اپنے اوپر یہ الزام نہیں لینا چاہتے تھے کہ کسی کلمہ گو کا خون جو ہے بہایا اپنے تحفظ کے لیے. ذرا تصور کیجئے، قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے اور مشرق و مغرب کا ذکر کیا گیا ہے، مغرب الشمس مطلع الشمس، اور اس کی حکومت کتنی تھی. موجودہ جو ہمارا یہ بلوچستان کے ساتھ ذرا ایران کا لگتا ہوا علاقہ، یہاں سے لے کر اور میڈیٹرینین تک، کل یہ حدود تھی ذوالقرنین کی حکومت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس مملکت کے فرما روا تھے، کم سے کم تین گنا رقبہ تھا اس مملکت کا ذوالقرنین کی حکومت. ادنا سے اشارے پر لاکھوں کی فوجیں جمع ہو سکتی تھیں، لیکن نہیں، خانہ جنگی، کلمہ پڑھنے والوں کا خون بہانا میں نہیں کروں. اتنا عظیم یہ فیصلہ تھا. حیرت ہوتی ان لوگوں پر جو حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیتے کمزور انسان تھے. معاذ اللہ، کمزور آدمی کے ہاتھ میں اگر اختیار آ جائے تو وہ جس طرح اس کو مس یوز کرتا ہے، وہ تو تباہی کے پھیر دے گا. یہ کمزور نہیں، پہاڑ جیسی عظیمت. ایک سب تو معلوم ہو کہ میرے ادنا اشارے پر لاکھوں انسان آ سکتے میدان میں، اور یہ چند سو ہیں بلوائی، ان کا تو کہیں ایک چیٹھڑا نہ ملتا، ان کی موٹی نہ ملتی، لیکن نہیں. حضرت علی کیا کر سکتے تھے، اجازت مانگ رہے ہیں جنگ کی، طلحہ مانگ رہے ہیں، زبیر مانگ رہے ہیں، انصار دوبارہ حاضر ہوئے، حضرت زید ابن ثابت کاتب وحی کہ حضور نے ہمیں انصار قرار دیا تھا، ہم دوبارہ اسلام کے انصار بن کر آپ کے جان اثار بننا چاہتے ہیں، اجازت دیجیے دوبارہ ہمیں وہ سعادت حاصل ہو جائے کہ پہلے ہم نے اللہ کے رسول کی مدد کی تھی، آج اس کے خلیفہ کی مدد کریں. اجازت نہیں ہے. حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، دروازے پہ کھڑا کر دیا، اس کے سوا کیا کرے، دروازے سے کوئی حملہ آور نہیں آ سکا، پچھلی دیوار فلان کے اندر گئے ہیں، روزے کی حالت میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے حضرت عثمان شہید کیے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی یہود میں سے تھے، اسلام لے آئے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور کچھ پروپیگنڈے کا اثر ان پر بھی کچھ دیر کے لیے ہو گیا تھا. حضرت عثمان سے کچھ سوئے در انہیں بھی ہو گیا تھا. انہوں نے آ کر بلوائیوں نے جو محاصرہ کیے ہوئے تھے ان سے اجازت طلب کی کہ میں ذرا جا کے ملنا چاہتا ہوں. وہ خوش ہوئے، یہ تو اپنے ہی آدمی ہیں. وہ گئے، انہوں نے جو بھی کچھ شکوک تھے حضرت عثمان کے سامنے رکھے، جواب سامنے آیا، بالکل طبیعت مطمئن ہو گئی کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے. واپس آئے ہیں تو انہوں نے واس کہا، لوگوں میں تورات کا عالم ہوں اور میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کا کوئی نبی نہ حق قتل کیا گیا ہو اور پھر کم سے کم 70,000 انسان قتل نہ ہوئے ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کا کوئی خلیفہ
ناحق قتل کیا گیا ہو اور پھر کم سے کم 35,000 انسانوں کا خون نہ بہاؤ. بعد آ جاؤ, بلوائیوں نے شور کیا, بڈھے کا دماغ خراب ہو گیا معلوم ہوتا ہے, انہوں نے اتمام حجت کر دیا. لیکن دیکھیے تاریخ کا یہ واقعہ, اس یہودی سازش کی کامیابی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ایک خواب کی روح سے خون کے دو پرنالے تھے جو زمین کی طرف جاری کر دیے. یہ خواب ہے حضرت حسن کا رضی اللہ تعالی عنہ, شاہ ولی اللہ اسے لائے ہیں کہ حضرت علی کے عہد خلافت میں حضرت حسن نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ کا دربار لگا ہوا ہے, اللہ تعالی عرش پر متمکن ہے, حضور عرش کا ایک پایا تھامے کھڑے ہیں, حضرت ابوبکر آتے ہیں حضور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, حضرت عمر آتے ہیں حضرت ابوبکر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ناگہاں اچانک عثمان آتے ہیں ان کا سر ان کے ہاتھوں میں ہے اور وہ فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے رسول کے ان امتیوں سے پوچھ کے انہوں نے مجھے کس جرم کی پاداش میں شہید کیا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عرش تھرا اٹھا اور خون کے دو پرنالے عرش سے زمین کی طرف جاری کر دیے. یہ خون کے دو پرنالے جنگ صفین, جنگ جمل, 10,000 کلمہ گو ایک دوسرے کی تلواروں سے اور نیزوں سے ختم ہو رہے ہیں, 70,000 کلمہ گو جنگ صفین, 4,000 نہروان, 84,000 تو یہ صرف تین جنگوں کا ہے معاملہ, اور ادھر ادھر جو کچھ ہوا ہے وہ اس پر مستند ہے. یہ وار اتنا کاری وار تھا, الفتنۃ الکبریٰ واقعتاً, اس کے پیچھے وہ یہودی سازش, خطا نہ علی کی نہ عثمان کی, نہ طلحہ کی نہ زبیر کی, کسی کی خطا نہیں. سازش اتنی کامل, اتنی شاطرانہ, اتنی مکمل کہ اس کے یہ نتائج نکلے. اور اسی کا پھر شاخسانہ ہے کچھ عرصے کے بعد کہ جو کربلا کے حادثہ فادیہ کی شکل میں ظاہر ہوا, لیکن اب کس کا بیان یہ انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ میں کل کروں گا, آج اسی پر اکتفا کیجئے. میں نے عرض کیا تھا دور نبوی, خلافت صدیقی, خلافت فاروقی, خلافت عثمانی, تاریخ کا یہ تسلسل, سیرت نبوی کا وہ پورا ایک خلاصہ فلسفہ انقلاب کی شکل میں, انقلاب کے مقابلے میں جواب اور ریئیکشنری موومنٹ اندرون ملک عرب اور باہر, اور اس میں دو قوتوں کا, دو ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, یہ ہے اصل میں کہ اس کو سمجھ لیا جائے تو باقی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی, اس کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی ادھر الزام دے گا کوئی ادھر الزام دے گا. آج اسی پر اکتفا کر رہا ہوں, کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.